بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو بیان کریں لوگوں کے لیے، جو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس کو کھول کھول کر بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں. قرآن مجید اللہ ذوالجلال کی حقیقی کلام ہے اور حدیث اس کلام کی وضاحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے قبل آنے والے 124,000 پیغمبروں کی بعثت کا مقصد جہاں قوم و ملت کی تربیت تھی، وہاں اللہ کی طرف سے نازل شدہ اوامر اور احکامات کی عملی وضاحت تھی. اس کلام محکم کی صحیح فہم، صحیح سمجھ، اس کی حقیقی پکچر اس وقت تک انسان کے سامنے نہیں آ سکتی جب تک وہ حدیث کی روشنی میں اس کو نہیں سمجھتا. تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے اور اس کا موضوع کیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اس سے کیا فوائد اور ثمرات ملتے ہیں، اور حدیث کی اتباع کرنے سے دونوں جہانوں کی سرخروئی کیسے انسان کے لیے ممکن ہو سکتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم حدیث کی اس کتاب کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے تحفۃ الاطفال فی تربیت الاشبال. حدیث لغوی اعتبار سے خبر کو کہتے ہیں، گفتگو کو کہتے ہیں، کلام کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں، اور حدیث کا معنی نئی چیز بھی ہے اور جدید بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، کان اذا قام من اللیل، آپ جب رات کو قیام کے لیے کھڑے ہوتے، وان کنت مستيقظا حدثني، اگر میں بیدار ہوتی تو آپ مجھ سے ہم کلام ہوتے، گفتگو کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش ہو رہی تھی تو آپ نے اپنا مبارک بازو بارش کے نیچے کیا اور اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا. پوچھا، آپ نے یہ عمل کیا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں کیا. فرمایا، اس لیے میں نے کیا، یہ بارش کے قطرات اس پہ پڑے، لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّ، یہ میرے رب سے ابھی نئی نئی آئی. عربی زبان کا مقولہ ہے، المؤمن لا يحدث امانة الاصدقاء ولا يكتم شهادة الاعداء. حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کے راز کا افشا نہیں کرتا، اور گواہی دینی پڑے تو دشمن کے بارے میں بھی سچی گواہی دیتا ہے، گواہی میں جھوٹ نہیں بولتا. عربی زبان میں ایک اور لفظ بولا جاتا ہے، حدث الناس، लोगों को उस वक्त तक बातचीत सुनाते रहो, मा हदजू कभी अबसारिहिम, जब तक वो बड़े इन्हिमाक से सुन रहे हों, जब देखें कि दाएं और बाएं इल्तिफात कर रहे हैं कि बस अब तो बहुत थकावट होगी तो छोड़ दो उनको। इस्तिलाही इतबार से हदीस की तारीफ ये है, मा उदीफ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कौलिन औ फिअलिन औ तकरीरिन أو صفة خلقية أو صفة خلقية. حديث هر اس قول فعل اور اقرار اور تخلیقی اور اخلاقی صفت کا نام ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے۔ لفظ حدیث کو قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ عز و جلال نے اپنی کلام کو بھی حدیث کہا ہے، فرشتوں کی کلام کو بھی حدیث کہا ہے، انبیاء و رسل کی کلام کو بھی حدیث کہا ہے، اور سید المرسلین کی کلام کو بھی حدیث کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ سب سے خوبصورت بات کو نازل کرنے والے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا،
افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون،
تم تعجب کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ، تمہیں رونا نہیں آتا اس پہ غور کر کے، بلکہ مذاق کرتے ہو اور تماشا لگاتے ہو۔ اور تیسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا،
أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ،
تم اللہ کی کلام سے مداہنت برتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جب چیلنج کیا تو مالک الملک نے وہاں بھی اپنی کلام کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا۔
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ،
اگر یہ سچے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات بنا کے لے آئیں۔ پانچویں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی اور فرمایا،
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
اگر وہ اس حدیث یعنی قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور آخر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا،
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا،
اللہ رب العزت سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ ان ساری آیات میں رب تعالیٰ نے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی کلام کے لیے، قرآن مجید کے لیے۔ اور جہاں فرشتوں کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی کلام کو بھی حدیث کہا ہے۔
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ اے میرے پیغمبر آپ کے پاس ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ وہ مہمان کون تھے؟ اللہ کے نورانی فرشتے؟ اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل تھے. تو مالک الملک نے فرشتوں کی اس بات کو بھی حدیث کہہ دیا. جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے فوراً ایک بچھڑا بھون کے رکھ دیا اور انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, پھر وہ ساتھ آ کے بیٹھ گئے. پھر کہتے ہیں ما لکم لا تاکلون, آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم کھانے والی پارٹی نہیں ہیں. عربوں کا مزاج رہا ہے جب تک میزبان ساتھ نہ بیٹھے مہمان کھانا نہیں کھاتے. تو انہوں نے سوچا شاید میں ابھی بیٹھا نہیں اس لیے نہیں کھانا کھا رہے. اول من ضیف الضیف ابراہیم, سب سے پہلے عمدگی کے ساتھ مہمان نوازی کرنے والے یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے. تو ان کے مہمانوں کی بات کو اللہ تعالیٰ نے جو کہ فرشتے تھے حدیث کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا. انبیاء و رسل کی کلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کا لفظ ان کی تعبیر کے لیے چنا ہے. مالک الملک فرماتے ہیں
هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى.
کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ, اس کی بات نہیں پہنچی جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا؟ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس کے قصے کو دنیا کا سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا ہے. اور اس قصے کی حقیقت کو بیان کرتے وقت مالک الملک نے کس قدر خوبصورت انداز سے اس لفظ کا استعمال کیا. اللہ عز و جل نے فرمایا
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصوں میں سبق رکھا ہے, عبرت رکھی ہے. لیکن یہ عبرت کون لیتا ہے؟ جن کی عقل و دانش اور بینش کام کرتی ہے. ما کان حدیثا یفترا, یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی, اس کی تو تصدیق خود قرآن کر رہا ہے. وتفصيل كل شيء, اور قرآن تو ہر چیز کی تفصیل بیان کرتا ہے کیونکہ یہ ہدایت کا پیغام ہے, نوشتہ ہدایت ہے, رحمت کا باعث ہے. لیکن ہر ایک کے لیے نہیں جن کو ایمان کی دولت سے نوازا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی بات اور قصے کو حدیث سے تعبیر کیا. سید المرسلین کی کلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا,
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں سے پوشیدہ گفتگو کی تو مالک الملک نے اسے وحی بنا کے اتار دیا اور آپ کی اس گفتگو کو اللہ عز وجلال نے حدیث کہہ دیا. تو اللہ عز وجلال کی کلام, فرشتوں کی کلام, انبیاء و رسل کی کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام الغرض ہر مقدس مبجل اور جلالت اور عظمت والی کلام کو حدیث کہا گیا ہے. حدیث کا موضوع کیا ہے؟ هو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حيث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كموضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم کی ذات مبارکہ ہے, اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حدیث کا ایک ایک زاویہ آپ کی ذات کے گرد گھومتا ہے. آپ نے یہ فرمایا, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ دیکھا, آپ نے اس کا حکم دیا, آپ نے اس سے منع کیا, آپ کی یہ صفات اخلاقی ہیں اور آپ کی یہ صفات تخلیقی ہیں, آپ کی ذات کے گرد گھومتا ہے یہ پورا عنوان. لیکن کب سے کب تک؟ آپ کی بعثت سے لے کر آپ کی وفات تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت پیغمبر بحث کرنا یہ حدیث کا موضوع ہے. چوتھا نقطہ, حدیث کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث کو پوری کائنات کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے, اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی؟ ارشاد ربانی ہے,
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے, ان کی ذات میں تمہارے لیے اچھا نمونہ موجود ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. تو اللہ اور قیامت کی امید وہی رکھتا ہے جو سچا مومن ہوتا ہے, اور ذکر کا متلاشی اور ذکر کا قائل و فائل وہی ہوتا ہے جو سچا مومن ہوتا ہے. تو مومنوں کے لیے نمونہ ہوا, کافر تو اپنی من مرضی کو ہی نمونہ بناتے ہیں. تو آپ کی ذات کیسے نمونہ ہوگی؟ آپ کی ہر بات, آپ کا ہر عمل, آپ کا کردار اور آپ کی تمنائیں اور خواہشیں اور آپ کی نوک پلک درست کرنا, یہ سب کے سب حدیث ہے. اور اس کو ہی اللہ عز وجلال نے پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز وجلال نے زندگی کے تمام معاملات میں حدیث کو ہی حکم بنا دیا ہے کہ فیصلہ تمہیں کروانا ہے تو حدیث سے کروانا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے بڑھ کے چونکہ بڑا کوئی فیصلہ نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. جیسے آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد جس کو قرآن کہتے ہیں اور اس کے رسول کے فیصلے کو آ جانے کے بعد جس کو حدیث کہتے ہیں کسی معاملے میں وہ اپنا اختیار استعمال کریں. جس نے ایسا کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس سے واضح گمراہی میں کوئی شخص نہیں. اللہ تعالیٰ نے حدیث کو ایک معیار بنا دیا ہے، جب تک تم اس کی اتباع نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے، تم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کنسیڈر نہیں کروا سکتے.
وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس ہستی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اطاعت اس ہستی کی بات کی ہوگی، اس کی بات بھی حدیث. اطاعت اس کے عمل کی ہوگی، اس کا عمل بھی حدیث. کردار سازی اس کے کردار کو سامنے رکھ کے ہوگی، اس کا کردار بھی حدیث. اس کے دیے ہوئے اوامر اور احکامات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے اوامر احکامات بھی حدیث. تو ہدایت اس وقت تک متحقق نہیں ہو سکتی جب تک حدیث کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس لیے اللہ عز الجلال نے دنیا والوں کے لیے ایک فیصلہ سنا دیا، کاش کہ اس فیصلے کو سمجھنے کے بعد کوئی اپنی راہ سیدھی کر لے. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ اگر حدیث کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہی نہیں.
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
قسم ہے تیرے رب کی، گویا اللہ عز الجلال اپنے محبوب سے کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے میری ہی کبریائی عظمت و تقدس و جلالت کی قسم، جب تک تیرے فیصلے کو آپس کے معاملات میں تیری بات کو حتمی بات نہیں مانتے اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں. اور صرف مانے ہی نہیں، بات کو ماننے کے بعد اس بات میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ فرما برداری کے ساتھ اسے قبول کر لیں تو تب یہ مومن ہے. ہاں اگر کسی کو ذوق شوق ہے سابقے لاحقے لگانے کا تو لگا لے، لیکن جب تک وہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا اس وقت تک تو وہ اللہ کے ہاں ایمان والا بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واشگاف الفاظ میں مخلوق سے یہ کہا کہ تم ایمان لاؤ جس طرح میرے ساتھ تم ایمان لائے ہو، میرے رسول کی ہر بات اور ہر عمل پر بھی ایمان لاؤ۔
فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلكم تهتدون۔
اللہ عزوجلال پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو کس قدر اللہ تعالیٰ نے عظمت بیان کی ہے حدیث کی قرآن مجید کے اندر، کہ حدیث ہی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل ہے۔ حدیث کا فیصلہ ہی سب کو ماننا ہوگا، جب تک حدیث کی پیروی نہیں ہوتی کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، اور حدیث کو نہ ماننے سے کبھی بھی انسان ایمان کے دعوے میں سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث پر ایمان لانے کو ضروری قرار دے دیا۔ حدیث کو پڑھنے سے فوائد کیا ملتے ہیں اور ثمرات کون سے ملتے ہیں؟ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے، تمیز الحق من الباطل، حق و باطل کی تمیز جس طرح قرآن سے ملتی ہے حدیث سے بھی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں،
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔
وہ اللہ کی ذات ہے جس نے قرآن کو فرقان بنا کے اتارا، الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، جو حق و باطل میں تمیز سکھانے والی کتاب ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال من امتی امة قائمة بأمر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك۔ میری امت کی ایک ایسی جماعت ہوگی جو اللہ کے احکامات پہ پابند اور قائم ہوگی، پوری دنیا ان کو ذلیل کرنا چاہے، ان کی مخالفت کرنا چاہے، تو اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے اور وہ اسی منہج پہ قائم رہیں گے، جو حق و باطل میں تمیز کرتے رہیں گے۔ اور اسی جماعت کو آپ نے طائفہ منصورہ کہا، اللہ کی طرف سے مدد کی گئی جماعت، اور اسی جماعت کو الفرقۃ الناجیہ کہا، نجات پانے والا گروہ۔ اسی جماعت کا منہج بیان کیا، ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ جماعت ہے جو اس منہج پر ہوگی جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان لم تکن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحديث فلا ادری من ہم۔ وہ جماعت جس کو طائفہ منصورہ، اللہ کی طرف سے مدد کی گئی جماعت، نجات پانے والا گروہ الفرقۃ الناجیہ، اور ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، اگر یہ اصحاب الحدیث حدیث والے نہیں تو پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ حدیث کا دوسرا فائدہ، دنیا میں سب سے بڑی حجت اور دلیل اس انسان کے پاس ہے جس کو حدیث یاد ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، من حفظ الحدیث قویت حجته، جو حدیث کو یاد کرتا ہے اس کی حجت قوی ہو جاتی ہے، جس کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا. تیسرا فائدہ، باطل کے مقابلے میں سب سے کاریگر اسلحہ حدیث کو سیکھنا اور سکھانا ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، اکثر من الاحادیث فانها السلاح، احادیث کثرت سے پڑھا کرو، یہ بہت مضبوط اسلحہ ہے، باطل دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے سے آپ پہ حملہ نہیں کر سکے گا. چوتھا فائدہ، حدیث ہی ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کے اقوال اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. اللہ عز وجل فرماتے ہیں،
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
جو یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ وہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے. عمل صالح وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور حدیث کے مطابق ہو. پانچواں فائدہ، حدیث ہی ایک ایسا گوہر ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ممکن ہے اور آپ کی زندگی کے جمیع خد و خال واضح ہوتے ہیں، یہ حدیث ہی بتاتی ہے. قرآن نے تو اتنا ہی کہا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن کیسے قائم کرو، قیام کیسا ہوگا، رکوع کیسا ہوگا، سجدہ اور تشہد کیسا ہوگا، یہ ساری کیفیات حدیث بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو. قرآن نے تو کہہ دیا، کتب علیکم الصیام، لیکن روزہ کس کے لیے فرض ہے، کس کو اجازت ہے، کون کون سی چیزیں روزے کو ختم کر دیتی ہیں اور اس کی شروط کیا ہیں، یہ ساری چیزیں حدیث ہی بیان کرتی ہے، قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں. قرآن نے تو اتنا کہہ دیا، آت الزکا، زکات دو، کس کی، کب، کتنی، یہ کس چیز کی زکات ہے، کب دینی ہے اور کتنی دینی ہے، یہ ساری تفصیلات حدیث بیان کرتی ہے. قرآن نے تو کہہ دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، دونوں متواتر قراءات ہیں کہ بیت اللہ کی زیارت کرنا جب کسی کے پاس طاقت ہے تو ضروری ہے. کیا کرے وہاں جا کے، بس بیت اللہ کو دیکھتا رہے؟ نہیں، طواف، یہ سعی، یہ مقام ابراہیم پہ رکھتے، یہ منا، یہ مزدلفہ، یہ عرفات، یہ جمرات، یہ قربانی، یہ تمام تفصیلات حدیث بیان کرتی ہے، قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ نہیں. تو پانچواں فائدہ اور ثمرہ حدیث کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا طریقہ حدیث پڑھنے کے بغیر ممکن ہی نہیں. میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال پیش کر دوں. آج کچھ لوگ لنترانیاں کر رہے ہیں، دو چار لفظ پڑھے اور حدیث کی مخالفت میں پلید زبانیں کھولنا شروع ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے حدیث پڑھنا؟ قرآن لغت آپ کو آتی ہے تو آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ اور یہ فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس لغت کے پیچھے چلتے ہوئے قرآن مجید کس رونق سے وہ محروم ہو گئے. اور پچھلی دہائیوں میں کتنے لوگوں نے قرآن کے ساتھ کس قدر زیادتی کی اس حجت کو لے کے کہ ہمیں لغوی طور پہ اس کے معنی کا علم ہے تو ہم ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. تو صلات کے عربی زبان میں 18 معنی ہیں. ان معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے رائڈنگ کرنا، گھوڑ سواری کرنا. اور اس کا معنی صلات کا یہ بھی ہے آگ تپانا. آج کل کے ماحول کے مطابق باہر دھند ہے اور بہترین سی جیکٹ پہن کے کوئی گھوڑ سواری کرے اور واپسی پہ ڈرائی فروٹ سامنے رکھے اور آگ تپائے اور کہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو اس کی نماز تو عربی زبان کے مطابق ہو گئی. تو لغت وہی قابل قبول ہے جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہے. صرف لغت کو دیکھ کے قرآن کی تفسیر اور اس کے معنی اور مفاہیم اور مدعا کو بیان نہیں کیا جا سکتا. چھٹا فائدہ، حدیث کا علم ہی ایسا ہے جس کو افضل ترین اعمال کہا جا سکتا ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ما اعلم علی وجہ الارض من الاعمال افضل من طلب الحدیث لمن اراد به وجہ اللہ. روئے زمین پر افضلیت کے اعتبار سے حدیث سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے حدیث سیکھنا چاہے. اور بشر بن حارث بیان کرتے ہیں، لا اعلم علی وجہ الارض عملا افضل من طلب العلم والحدیث لمن اتقى وحسنت نیته فيه واما انا فاستغفر الله من كل خطوه خطوت فيه. روئے زمین پر علم حاصل کرنے سے بڑا کوئی عمل نہیں، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے حدیث سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، شرط یہ ہے کہ حاصل کرنے والے کی نیت اچھی ہو. رہا میں تو میں اپنی بات یہ کرتا ہوں کہ میں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے میں اس پہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. ساتواں فائدہ اور ثمرہ، ہر شخص کی تمنا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک اور دمک بڑھ جائے اور لوگ دیکھ کے آشش کریں، لیکن کچھ چمک اور دمک مٹی میں مٹی بنا دے گی انسان کو. اصل چمک اور دمک یہ ہے کہ قیامت کو جب چہرے چمک رہے ہوں گے اور سیاہ ہو رہے ہوں گے، اس دن جس کا چہرہ روشن ہوگا وہی روشنی اصل میں روشنی ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. وہاں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل سنت والجماعہ. قیامت کے دن اہل سنت والجماعہ کے چہرے چمک رہے ہوں گے. وتسود وجوہ ای وجوہ اہل البدعہ، بدعت کے مرتکب لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. کون ہیں وہ اہل السنت والجماعہ؟ حدیث کے الفاظ ہیں، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه. اللہ ذوالجلال سرسبز و شاداب کرے اس انسان کو، اس کے چہرے کو بارونق کرے، تر و تازہ رکھے اس انسان کو جس نے ایک حدیث سنی اور پھر اسے یاد کیا
اور اسے آگے پہنچا دیے. اور آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ان 30 دنوں میں 100 حدیثیں یاد کریں گے. تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ وفقکم اللہ لما یحبہ ویرضاہ. آٹھواں فائدہ, سلف صالحین کہا کرتے تھے حدیث کو سیکھنا سکھانا یہ نور نبوت کو حاصل کرنے کے مترادف ہے. ومن اہم انواع العلوم تحقیق معرفة الاحادیث, سب سے اہم علم یہ ہے کہ انسان معرفت حدیث کی تحقیق میں پڑے. وَذَلِكَ مِن نُورِ النُّبُوَاتِ, یہ انبیاء کی روشنیاں ہیں جو ان کے حواری حاصل کیا کرتے تھے. تو جو حدیث پڑھتا ہے یہ روشنیوں کا مالک بنتا ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ, جب میں دیکھتا ہوں کسی انسان کو کہ وہ اصحاب حدیث میں سے ہے, حدیث والا ہے, فَكَأَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّا, تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھ لیا. نواں فائدہ اور ثمرہ, حدیث ہی ایک ایسا گوہر ہے جس سے سنت نبوی کی نشر و اشاعت پر انسان اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے اور ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی نشر و اشاعت کی. حدیث میں آتا ہے بلغ عنی ولو آیہ, ایک آیت بھی تمہیں علم ہے تو تم پہنچاؤ. وحدثوا عنی ولا تکذبوا علی, اور میری ہر بات کو بیان کرو لیکن جھوٹ نہ بولو. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لیبلغ الشاہد منکم الغائب, 144,000 صحابہ تھے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر, تو آپ نے فرمایا جو یہاں موجود ہے وہ پہنچا دے ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہے. دسواں اور آخری فائدہ, اصل بہادر انسان اور بطل انسان وہی ہے جو اپنی زندگی کو حدیث کے لیے وقف کرتا ہے, اور جو وقف نہیں کرتا وہ اپنے آپ کا بھی دشمن ہے. داؤد ابن علی کہا کرتے تھے من لم يعرف الحديث, جو حدیث کو نہیں پہچانتا, ولم يميز بين صحيحه, اور وہ صحیح اور ضعیف حدیث کی پہچان نہیں رکھتا, فهو عدو نفسه, وہ تو اپنی جان کا دشمن ہے, غلط بات بولے گا کل کو مار کھائے گا. اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يطلب الحديث من الرجال الا ذكرانها ولا يزهد فيه الا اناسها, حدیث مردوں میں صرف وہی سیکھتا ہے جو بطل اور بہادر ہوتا ہے, اور حدیث سے پیچھے وہی رہتے ہیں جو عورتیں ہوتی ہیں. اور یہ عیب مردوں کا بیان کیا گیا ہے, اس کا قطن مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت حدیث نہیں پڑھ سکتی. قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ تعالی ایک نشانی بیان کرتے ہیں اذا رأیت الرجل يحب اہل الحدیث, جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ اہل الحدیث سے محبت کرتا ہے, یعنی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں سے, مثل یحیی بن سعید القطان, جیسا کہ یحیی بن سعید القطان محدث ہیں, وعبد الرحمن ابن مہدی, اور عبد الرحمن بن مہدی ہیں, واحمد ابن حنبل, اور احمد بن حنبل ہیں, واسحاق ابن راہویا, اور اسحاق بن راہوے ہیں, وذکر قوما آخرین, اور کچھ اور لوگوں کا بھی نام لیا, فَإِنَّهُ عَلَى السُنَّةِ, جو حدیث والوں سے محبت کرتا ہے اس کی گواہی دینا یہ سنت پہ زندگی گزار رہا ہے. وَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَعَلَمْ أَنَّهُ مُبْتَدِعُ, اور جو ان محدثین کی مخالفت کرتا ہے سمجھ لینا یہ بدعتی ہے. اور کس طرح سلف کہا کرتے تھے, کوئی ایسا بدعتی دنیا میں نہیں آیا, الا وهو يبغض اهل الحديث, اس کے دل میں بغض ضرور ہوگا اہل الحدیث کے بارے میں, محدثین کے بارے میں. احمد ابن شعیب کہتے ہیں میں محدثین کے پاس ہم بیٹھے تھے بصرہ میں, تو جب یہ حدیث پڑھی محدث نے, ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم, فرشتے تو پر بچھاتے ہیں, تو مجلس میں ایک معتزلی بیٹھا تھا, وہ مذاق کرنے لگ گیا حدیث کے ساتھ, کہتا ہے اچھا, والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير, کل میں اپنی جوتی کو کیل لگا کے لاؤں گا, فأطعوا بها أجنحة العلم, اور ان فرشتوں کے پروں کو میں رون دوں گا. ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيها الأكلة, جو ہی اس نے ایسا کیا دونوں پاؤں اس کے شل ہو گئے. کس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اور اس شخص نے کہا لا استطيع, میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا, تو آپ نے فرمایا لا استطعت, آپ نہیں کھا سکتے. فما رفعها بعد ذلك الى فيه, دوبارہ پھر دایاں ہاتھ وہ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا, وہ ہاتھ شل ہو گیا. حدیث کہتی ہے کہ تم امام سے پہلے سجدہ اور رکوع نہ کرو, سر نہ اٹھاؤ, وگرنہ تمہارا سر گدھے کا بنا دیا جائے گا یا صورت بنا دی جائے گی. ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں کر کے دیکھتا ہوں. جو ہی اس نے امام سے پہلے رکوع میں جانے کی کوشش کی, جعل اللہ صورته صورة حمار, اللہ نے اس کی صورت اور اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیا. حدیث کی مخالفت, یہ دنیا جہان کی ذلت کو دعوت دینا ہے, اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا وجعل الذل والصغار على من خالف امري, جس نے میری بات کی مخالفت کی ذلت و رسوائی اس پہ مسلط کر دی جائے گی. رب تعالی ہمیں حدیث کی محبت سے نوازے اور حدیث کی مخالفت سے بچائے, اور ہماری نسلوں تک قرآن و حدیث کی محبت کو باقی رکھے. آخری نقطہ جو آج کی اس گفتگو کا ہے کہ اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا. وقفے سے پہلے ہم نے تین دلائل پیش کیے تھے کہ جو حدیث کی مخالفت کرتا ہے یا مذاق کرتا ہے وہ دنیا میں ہی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. دوسرا نقصان, حدیث کا مخالف گمراہ ہوتا ہے, حدیث کی مخالفت بہت بڑی نافرمانی اور گمراہی کنسیڈر ہوتی ہے. قرآن کی آیت آپ نے سنی سورۃ الاحزاب 36, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. حدیث کی نافرمانی, حدیث کو نہ ماننا, اس کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بخاری 5063, صحیح مسلم 1401, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چوتھا نقصان, یہ شخص قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. صحیح الجامع کی روایت ہے 2468. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر سب سے پہلے آؤں گا. من مر بی شرب، جو بھی میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پی لے گا. ومن شرب لم یضم ابدا، جس نے ایک دفعہ پی لیا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، اور میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، اچانک میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. فَأَقُولُ، تو میں کہوں گا، انہم منی، یہ تو مجھ سے ہیں. فیقال، تو جواب دیا جائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کون کون سے اعمال کیے. فَأَقُول، تو پھر میں کہوں گا، سُحْقًا سُحْقًا لِمَن بَدَّلَ بَعْدِي، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تغیر کر دیا. پانچواں نقصان، حدیث کی نافرمانی سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جس نے نافرمانی کی تو یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. چھٹا نقصان، حدیث کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اللہ عزوجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ عز الجلال کی حدود سے تجاوز کیا تو اللہ عز الجلال اسے جہنم میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ عز الجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر وہ نافرمانی نہیں بلکہ حدیث کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے، منہج بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا شعار بنا لیتا ہے اور اپنی زندگی کے زاویوں کو اور رویوں کو درست کرنے کے لیے حدیث کو تھیم بنا لیتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ عز الجلال کی محبت اسے نصیب ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ عز الجلال فرماتے ہیں سورۃ آل عمران 3:1، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ عز الجلال بھی تم سے محبت کریں گے اور تمہاری کمی کوتاہی کو بھی معاف کر دیں گے۔ کیسے اتباع ہوگی؟ آپ کی بات مانیں گے، وہ بھی حدیث، آپ کے عمل کو اپنے اعمال میں شامل کریں گے، وہ بھی حدیث۔ اگر اس حدیث کو اپنی زندگی کا منہج بنائیں گے تو اللہ عز الجلال گمراہی سے ہمیشہ نجات دے گا۔ صحیح الجامع کی روایت 2937، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترکت فیکم شیئین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، جب تک اللہ کی کتاب اور سنت کو تھامے رکھو گے، وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض پہ میرے پاس آ جائیں گے۔ اگر حدیث کو اپنی زندگی کا تھیم بنا لے، نہ فرمانی نہ کرے، تو اللہ عز الجلال اس کو تیسرا انعام یہ دیں گے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے گا اور اخروی کامرانی بھی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ عز الجلال فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب 7:1، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ کیسی بڑی کامیابی؟ دنیا میں کبھی وہ ڈیٹریکٹ نہیں ہوگا، صراط مستقیم پہ گامزن رہے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ عز الجلال اسے انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کی صف میں کھڑا کریں گے۔ سورۃ النساء 6:9،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
ومن يطع الله والرسول جو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے اطاعت کیسے ہوگی اس کی بات ماننا اس کی بات کیا ہے حدیث تو قیامت کے دن رب تعالی انبیاء و صدیقین و شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمائیں گے وحسن اولئک رفیقہ جو بہترین رفاقت والے ہیں اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے سورۃ النساء 1:3 اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم
جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ عز و جلال اسے ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے مالک الملک سے دعا ہے کہ یہ کامیابی ہر ایک کو نصیب فرمائے تو یہ تھی چند تمہیدی کلمات جو کتاب کو شروع کرنے سے پہلے تھے امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتابیں موجود ہیں تو ہم ان ابتدائی پانچ حدیثوں کو دہرائیں گے تاکہ آپ ان کو ہر روز یاد کریں تو ہم انشاءاللہ روزانہ سے پانچ حدیثیں یاد بھی کریں گے اور ان کے معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھیں گے اور یہ صرف ایک ایک لائن کی حدیث ہے کچھ زیادہ لمبی نہیں اور آپ جیسے بہادر لوگ تو انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں ان حدیث کو یاد کر پائیں گے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ نفعته یوما من دہر یصیبه قبل ذالک ما اصابه سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیئ ما حسدتکم علی السلام والتأمین سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الطعام وافش السلام تورس الجنان، ان کی شرح انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے. کل یہ پانچ حدیثیں سب لوگ یاد کر کے آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.